کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح قریب کے مسلمانوں کے لیے تحفظ فراہم کریں گے. یعنی ہیں کافر لیکن اگر ان کو کچھ مدد دے دی جائے تو وہ دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں. پھر اسی طرح وہ کافر یعنی مؤلفت قلوب میں کون اور آتے ہیں, وہ کافر جو شدید بغض رکھتے ہوں لیکن اگر ان کو کچھ مال دے دیا جائے تو ان کا بغض کم ہو جائے. پھر اسی طرح سرحدی علاقے میں یعنی آپ کی بارڈر جو ہیں ان پر جو لوگ رہتے ہوں خواہ وہ غیر مسلم ہوں, ان پر مال اس طرح خرچ کیا جائے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں, دشمنوں کو اندر نہ آنے دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حصہ ہر اس مصلحت کی خاطر خرچ ہو سکتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے گئے لیکن بعد میں علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ کیا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھا یا بعد میں بھی رہے گا. دو اپینین ہیں, کچھ کا خیال یہ ہے کہ اب یہ حصہ ساکت ہو گیا کیونکہ اسلام غالب آ گیا, اسٹیبلش ہو گیا تو اب لوگوں کو مال دینے کی ضرورت نہیں. کچھ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ غالب آنے کے بعد پھر حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں اسلام کو دوبارہ سے تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب قرآن نے ایک چیز کا ذکر کر دیا تو پھر اس کو ایک خاص زمانے تک محدود کیوں کیا جائے؟ جب بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس مد میں بھی زکات کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے زیادہ صدقات ہو گئے تھے کہ ہر شخص دینے والا تھا, لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے وہ مال کہاں گیا ہوگا؟ جب اندر میں کوئی لینے والا نہیں تو پھر اس کو تبلیغ کے لیے اور باہر کی طرف خرچ کیا جا سکتا ہے نا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا یا نہیں لیکن صرف ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب اندر مسلمانوں کی اپنی آبادیوں میں ہر شخص دینے کے لائق ہو گیا, اتنا مالدار ہو گیا اور لینے والا کوئی نہیں تھا, تو اگر کسی بھی وقت امت مسلمہ میں اللہ کرے ایسی صورت پیش آ جائے کہ ہر شخص دینے ہی والا ہو اور لینے والا کوئی نہ ہو, تو پھر وہ بچا ہوا مال جو صدقات کی مد میں سے ہو وہ اسی حکم کے تحت کدھر کو جائے گا؟ دوسروں کو مسلمان بنانے پر خرچ ہوگا. یہ جو میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے مال دیا, تو اس میں ایک حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کیا, اقرا, اینا, القمہ اور بنو کلاب کے ایک شخص. اس پہ قریش غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں, ہم کو نہیں دیتے. اس پر آپ نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. یعنی یہ ڈاواڈول قسم کے لوگ ہیں, ان کو مسلمان کرنے کے لیے. وفر رقاب, اور گردنیں چھڑانے میں. رقاب کا لفظ رقبہ سے ہے, رقبہ کہتے ہیں گردن کو, لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ غلامی سے جان آزاد کرانا. اور گردن کا جسم میں چونکہ ایک بڑا رول ہے نا, کسی کو غلام کرنے کے لیے گلے میں ہی رسی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کی آزادی کے لیے وہ رسی کاٹی جائے, تو اس سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کی گردن کٹ جائے, سر اور جسم الگ ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی. تو گردن چھڑانا یعنی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو گردن چھڑانے میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے. مراد ہے غلاموں کو آزادی دلانا یا اسیروں کو فدیہ دے کر رہا کرانا, یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اسیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو غلامی کا خوب دور دورہ تھا، آہستہ آہستہ آپ نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ غلامی کا خاتمہ ہونے لگا۔ اس زمانے میں تو غلام آزاد کرانے میں یہ مد استعمال ہو رہی تھی، لیکن آج کے دور میں خصوصاً ہمارے ارد گرد غلامی تو نہیں باقی رہی، لیکن اسیر باقی ہیں، یعنی بے گناہ قیدی۔ اسی طرح بسا اوقات غریب لوگ مثلاً مزارے جو ہیں وہ وڈیروں سے قرضہ لیتے رہتے ہیں، بعض اوقات قرضہ نہیں اتار سکتے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو اس کے بدلے میں گروی رکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی غلامی ہی کی ایک قسم ہوتی۔ ان لوگوں کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کاج کر سکیں، کچھ کما سکیں، ارن کر سکیں، یا اپنی مرضی سے کہیں موومنٹ کر سکیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی زندگی پھر مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کو کوئی چھٹی نہیں ملتی، ان سے بگاڑ لی جاتی ہے، ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، وہ ایک طرح سے غلامی ہی کی شکل ہو جاتی۔ ایسے لوگوں کی گلو خلاصی کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور غلامی کی ایک اور بڑی مشہور قسم ہے، معلوم ہے آپ، اور وہ انفرادی غلامی نہیں، اجتماعی غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے، قوموں کی غلامی ہے۔ اور وہ کس وجہ سے ہے آپ کی پتہ ہے آپ کو؟ مقروض قوم ہے، اور مقروض قومیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہ رفاع عامہ کے زیادہ کام کر سکتی ہیں، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح صرف قرضہ نہیں، قرضے کا سود صرف ادا کرنے کے لیے آپ کے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ چلا جاتا ہے، لہذا آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ ترقی کی بات سوچ سکیں۔ جو کل آمدنی ہے حکومت کی، اس کا ایک میجر حصہ صرف قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے، اور اس سے قرضہ کچھ نہیں اترتا، صرف سود پہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ حصہ دفاع میں چلا جاتا ہے، باقی کوئی 2% کے 3% بچتا ہے جو ساری قوم کے لیے ان کی صحت، تعلیم، سڑکیں، سب کچھ، آئندہ کی ترقی، ان سب کے لیے باقی وہ رہ جاتا ہے۔ مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا مشکل ہے کہ ہماری سڑکیں نہیں بنتی، کیا مشکل ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ ہم مقروض قوم ہیں، ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ صرف سود ادا کرنے میں دیتے ہیں، اس لیے ہم غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے کام نہیں کر سکتے۔ جیسے غلام کی اپنی کوئی مرضی اور سوچ نہیں ہوتی نا، اسے ہر کام وہ کرنا پڑتا ہے جو اس کا آقا چاہتا ہے، تو ہم بھی بحیثیت قوم وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا چاہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی حکم قرآن میں تو نہیں، لیکن علماء کو اس پر اجتہاد ضرور کرنا چاہیے کہ اگر امت مسلمہ کے، مثلاً پاکستان ہی کو لے جی، تو یہاں کے، مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کسی شخص نے پورے قرضے کے فگرز دے کے جو پاکستان کے مالدار گھرانے ہیں ان کی آمدنی اور ان کے ایسٹس کے فگرز دیے تھے کہ اگر یہ صرف اتنے پرسنٹ بھی ان کو ادا کرنے کے لیے دے دیں تو پاکستان کی جان جو ہے وہ ان قرضوں سے آزاد ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، قوم کے لیے نہیں جیتے، ملک کے لیے نہیں جیتے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے ممالک کا قرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک حالیہ سٹڈی کے مطابق ان قرضوں پر اتنا سود چڑھ چکا ہے کہ یہ ممالک پوری زندگی بھی اس قرضے کو اتار نہیں سکتے، یعنی رہتی دنیا تک یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، قرض کے اوپر سود اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ افریقہ پر اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے کہ صرف اس پر جو سود وہ ادا کرتے ہیں وہ ان کی پبلک ہیلتھ سپینڈنگ سے 5 گنا زیادہ ہے، یعنی صرف سود کی ادائیگی میں جو قسط جاتی ہے وہ ان کے بجٹ کے جو صحت کے شعبے میں خرچ ہوتا ہے اس سے 5 گنا زیادہ ہے۔ ان بیچاروں کے لیے کیا بچتا ہوگا؟ پھر افریقہ میں بہت سے لوگوں کا ایسی بیماریوں سے انتقال ہو جاتا ہے جو آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں، مثلاً فلو، ملیریا وغیرہ، مگر وہاں ہیلتھ کیئر کے لیے پیسے نہیں، اس کے باوجود قرضہ اور سود ادا کر رہے ہیں، یعنی کھانے کو نہیں، بیماری کے علاج کے لیے نہیں لیکن قرضے ادا کر رہے ہیں. WHO نے یوگینڈا کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق 20% یعنی ہر 10 بچوں میں سے 2 کا 5 سال کی عمر سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بچوں کی ویکسینیشن کے لیے پیسے نہیں. جو لوگ بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو جنگوں میں مارے جا رہے ہیں، یعنی دنیا کے اور علاقوں میں. بڑے بڑے بینکس ان ممالک سے سود لے کر کھا رہے ہیں. گھانا کے بارے میں ایک حالیہ رپورٹ شائع کی گئی ہے، وہاں کوکو بہت اگتی ہے جس سے چاکلیٹ بنائی جاتی. گھانا پر IMF کا بہت بڑا قرضہ ہے، چنانچہ IMF دباؤ ڈال رہا ہے کہ گھانا کے کسان گندم چاول کی بجائے اتنے فیصد لینڈ پر صرف کوکو اگائیں جسے IMF خود ایکسپورٹ کرے گا. یعنی اب ان کو اپنے ملک میں گندم اور چاول اگانے کی بھی اجازت نہیں، دوسرے ممالک کی عیاشی کے لیے چاکلیٹ کا مٹیریل اگانے کی ضرورت ہے. اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی؟ غلام بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بےچارے، جن کو اپنی مرضی سے اپنے کام کی اجازت نہیں ہوتی. گھانا کے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. 50% بچے مال نرشت ہیں، اور سب سہارا ممالک کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت وہاں کے ہر شخص پر جو قرضہ ہے وہ اس کی شخصی زندگی کی کل کمائی سے 30 گنا زیادہ ہے. یعنی ہر شخص کے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ جتنی اس کی کمائی ہے اس سے 30 گنا زیادہ. یعنی جوک لگتا ہے نا ایک، یعنی اگر وہ اس زندگی سے 30 گنا زیادہ زندگی بھی حاصل کر لے تو وہ قرضہ نہیں اتار سکتا. یہ گلوبل سلیوری کی ایک نئی صورت ہے. جب ایسی سلیوری ہوتی ہے نا تو کوئی نہ اپنے مفاد کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی معیشت کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے ریلیجن پہ صحیح طور پر عمل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی بہتری کے لیے کوئی پالیسیز بنا سکتے ہیں ایسے ممالک. حالانکہ مجھے تو زیادہ افریقہ جانے کا اتفاق نہیں، صرف ایک ہی ملک دیکھا، اور جتنی زمین کینیا کی زرخیز ہے، جتنی گرینری وہاں پر ہے، اور جتنے ریسورسز وہاں، وہ دنیا کے اور حصوں میں جہاں کہیں میں گئی ہوں اس میں بہت کم نظر آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود غربت اور افلاس اتنا ہے کہ سینکڑوں لوگ ایک ایک ہفتے میں مر جاتے ہیں محض بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے. کیونکہ جب غلامی ہوتی ہے نا تو ذہنی صلاحیتیں بھی کام نہیں کرتی، آپ کی عقل بھی کام نہیں کرتی، آپ کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے، آپ ایک بے حس انسان ہو جاتے ہیں، زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں. آپ نے کس لیے جینا جب آپ کو جینے کا حق ہی نہیں ہے کوئی؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے. Anyhow, ان قرضوں سے نجات کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم سب کے اندر ایک احساس ہو اور درد ہو اور مل کر سوچیں، اور فی سبیل اللہ ہی یا صدقے کے طور پر ہی اپنے ملک کو آزاد کرائیں تاکہ ہم حقیقی آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں. ہم ابھی تک حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں. تو گویا وفر رقاب میں انفرادی طور پر غلاموں کو آزاد کرنا، جو لوگ کڈنیپ کر لیے جائیں ان کی آزادی کے لیے کوشش کرنا. بعض خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے فورس پرسٹیٹیوشن کرائی جاتی ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر جبر کیا جاتا ہے اور ان سے پھر غلط کام کروائے جاتے ہیں. یہ اسی طرح بعض فقیروں سے بیگار کروائی جاتی ہے، یعنی وہ اغوا کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن سے وہ بھیک منگواتے ہیں. تو ایسے سب لوگ ایک طرح سے غلاموں میں ہی آتے ہیں. اور پھر اسی طرح اجتماعی غلامی. والغارمین، اور قرضدار. غارمین غارم کی جمع ہے. ایسے قرضدار جو مسلمانوں کی اندرونی اصلاحات کے سلسلے میں قرض لے کر خرچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا خود اپنے اخراجات کی وجہ سے قرضدار ہوں، بشرطے کہ گناہ کے کام میں خرچ نہ کیا ہو یا کسی بد چلنے کی وجہ سے مقروض نہ ہوئے ہوں، یا پھر اگر کسی غلطی سے ایسا کوئی کام ہوا ہو تو پھر سچی توبہ کر لی ہو. غین رے میم غرم کہتے ہیں قرضے کو، تاوان کو، ہر وہ چیز جس کی ادائیگی لازمی ہو. تو گویا ایسے مقروض جو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ لیتے رہے ہوں اور اس کی وجہ سے زیر بار ہو گئے ہوں، اب ان کے پاس نہ تو پیسے ہیں کہ جس سے قرضہ اتاریں، نہ کوئی سامان ہے جس کو بیچ کے وہ قرضہ اتاریں، نہ کوئی زیور ہے کہ جس کو وہ دے سکیں، کیونکہ مقروض کے اوپر جو زکات لگتی ہے اس کو بھی بہت واضح ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں، کس مقروض کو زکات دی جا سکتی ہے؟ ایسا مقروض جس نے کسی جائز غرض کے لیے قرضہ لیا ہو، اپنی ذاتی ضرورت یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور وہ مقروض جس کے پاس قرضہ لوٹانے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ نقدی ہو، نہ سونا زیور ہو، نہ کوئی گھر ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسے شخص کو آپ قرضہ اتارنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں. مثلا ایک شخص فیکٹری لگانے کے لیے مقروض ہوا، عالیشان محل میں رہتا ہے، اور وہ فریاد کرے کہ دیکھو مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، سب لوگ مجھے زکات دو، تو کیا محض اس کا مقروض ہونا اس کو زکات کا مستحق بنائے گا؟ نہیں. کس مقروض پہ زکات لگتی ہے؟ جو بنیادی ضرورتوں کے لیے قرض لے، صرف بزنس بڑھانے کے لیے نہیں. بنیادی طور پر ایسا شخص فقیر ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، فقیر کے لیے جو بہت شدت میں ہے، مقروض کے لیے جسے قرض کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور خون کی دیت کی ذمہ داری لینے والا جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی ہے. یعنی ایسا شخص جو کسی کی ضمانت دے اور پھر جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ضمانت دیتا ہے اور وہ شخص بھاگ جاتا ہے، تو یہ ضمانت دینے والا بے وجہ میں پکڑا جاتا ہے، اس کا اپنا کچھ قصور نہیں، لیکن اس کے ذمے پڑ گئی ایک رقم، ایک تاوان پڑ گیا اس پر، تو اس لیے اس کی ضمانت ادا کرنے کے لیے بھی زکات میں سے دیا جا سکتا ہے. تو گویا والغارمین میں ذاتی قرضے دار نہ کہ تجارتی قرضہ دار، بلغارمین میں خانگی ضروریات کے لیے لیے گئے قرضے ہیں، نہ کہ تجارتی اور کاروباری ضروریات کے لیے لیے گئے قرضے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی زکات کا مال اللہ کے راستے میں بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس سے مراد جہاد ہے، وہ جہاد جو اللہ کے دین کی عظمت اور بلندی کے لیے کیا جا رہا ہو. غازی یا مجاہد خواہ وہ غنی ہو، لیکن جنگی ساز و سامان اور اسلحے کی خریداری کے لیے اس کو زکات دی جا سکتی ہے. اسی طرح بعض علماء نے فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں، صرف قتال نہیں لیا بلکہ نیکی کے کچھ اور کام بھی لیے ہیں. بعض احادیث کے مطابق حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. یعنی ایک شخص ہے جس نے کچھ پیسے جمع کر لیے حج پہ جانے کے لیے یا عمرے پہ جانے کے لیے، اب باقی اس کے پاس نہیں ہے اور ہے وہ مسکین یا ضرورت مند، تو اس کو اس کام کے لیے بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. یعنی صرف اس کے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے بھی. پھر اسی طرح اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، ہاں وہ تلوار کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، وہ بھی جہاد میں شامل ہوتا ہے. یعنی اسلام کا دفاع خواہ اسلحے سے، خواہ علم سے، خواہ قلم سے، کوئی بھی طریقہ، تو اس کے بھی جو وسائل ہیں ان پر زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی، جیسے مجاہد کے اسلحے پر زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح جو لوگ اسلام کی تبلیغ یا تعلیم یا اسلام کے نظریاتی دفاع کا کام کر رہے ہوں، یعنی ایک تو ہے سرحدوں کا دفاع اور ایک ہے اسلام کے نظریے کا دفاع، تو اس کام کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی. آپ دیکھیں کہ پہلے آیا نا انما الصدقات للفقراء والمساکین، لیکن یہاں پر لام ختم ہو گیا ہے، یہاں فی آ گیا ہے، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، انداز بدل گیا ہے. وہاں جو فقراء اور مساکین کے لیے ہے تو اس میں لام، بعض علماء نے کہا کہ لام تملیک ہے، یعنی غریب شخص کی ملکیت میں دے دو، فقیر کی ملکیت میں دے دو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہے، وفر رقاب، گردنے چھڑانے میں، ٹھیک ہے، والغارمین، قرض داروں میں. تو میں کیوں، یہ کیوں نہیں کہا وللغارمین؟ اس کا مطلب ہے کہ مفہوم میں فرق ہے. وفی سبیل اللہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا وللمجاہدین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمجاہدین، آ سکتا تھا، لیکن اس طرح نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے جد و جہد کے کاموں میں. اور پھر مجاہدین کے لیے بھی صرف اسلحہ نہیں، مثلا اس میں اسلحہ اٹھانے والی چیزیں اور ٹرنچز اور جو بھی ڈپو اسلحے کے تعمیر کیے جائیں گے، بہت سی چیزیں اس میں، پھر ایک وسیع میدان ہے اس کا بھی. اور اسی طرح جب تبلیغ دین کے کام میں استعمال ہوگا تو اس کا بھی ہر دور میں اس کی ضروریات اور اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا. اس میں پھر ان لوگوں کی تنخواہیں جو جہاد کے لیے نکلے ہوں، خواہ گھر میں وہ جائیدادیں رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ نکلے ہیں تو ان کی وہاں کی ضروریات کے لیے یا ان کے بال بچوں کی ضروریات کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک مجاہد جب گھر سے نکل جاتا ہے تو پیچھے اس کی زمین تو کاروبار اور کھیتی کا تو نقصان ہوتا ہے نا، یا اگر بزنس کرنے والا ہے تو اس کا، کیونکہ اب اصل میں آپ کو ہی شاید بات سمجھنے مشکل ہو، کیونکہ اب تو ایک سٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے اور فوج کے تمام تر اخراجات گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس صورت میں لوگ اپنے کام کاج اس طرح چھوڑ کر نکل جاتے تھے اور پیچھے ان کے گھر والوں کی بازو کا دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آج بھی اگر ایسا ہی کوئی موقع ہو تو ایسے لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں یا ایسے لوگوں کے بال بچوں کا خیال جو ہے وہ اس سے کیا جا سکتا ہے، اس مال سے. اور پھر اسی طرح دیگر بھی فی سبیل اللہ کے کاموں میں یہ مال استعمال کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس سے مراد صرف جہاد ہی لیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے لیے لفظ جہاد ہی استعمال ہوتا ہے یا قتال استعمال ہو سکتا ہے، فی سبیل اللہ کی ٹرم جو ہے اس سے وسیع تر ہے، اس میں ایک وسعت رکھی گئی ہے. دین کے کام کی ہر کوشش جو ہے وہ جہاد ہے. قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں یہ بات آتی ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اگر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بھی لیا جائے تو بہی یعنی اس قرآن کے ذریعے، دین کی تعلیم کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے اللہ کی کتاب میں. اصل میں امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو تمام انسانیت تک پھیلائیں تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں. یعنی یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، ایک انسان کو جہنم میں گرنے سے بچانا اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں. اب جو انسانیت جہنم کی طرف بھاگی جا رہی ہے غلط کام کر کے, اس کو پکڑنا اور ان کو روکنا اس کام کی کوئی اہمیت نہیں؟ یہ بہت بڑا کام ہے. ہم خود نماز پڑھ لیں, خود قرآن پڑھ لیں, برائیوں سے بچ جائیں اور اپنے لیے جنت میں سیٹ پکی کرا لیں, یہ تو خود غرضی کی بات ہے. ہمیں کیا فکر لوگ جو بھی کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر سے وہ احساس اور وہ حس ختم ہو گئی ہے کہ جس میں کسی اور کا دکھ درد ہو اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے. لوگ تو دل بھی نہیں کھولنا چاہتے, مسکراتے بھی نہیں ہیں, کہاں یہ کہ وہ کسی کے لیے مال خرچ کرے. اتنا بخل ہے ہم میں تو کہ کھلے چہرے سے مل بھی نہیں سکتے کسی سے, کہاں یہ کہ ان کے لیے اپنا مال لگائیں کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائیں. یہ احساس تو بہت کم لوگوں میں رہ گیا. اب اس کام کو کرنے کے لیے وسائل تو چاہیے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ کا مال بھی لگانے کی اجازت دی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اسی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے مال کو صرف اپنی ذات تک رکھیں گے, وہ میرے دین کے لیے کم ہی استعمال کریں گے. تو ہم پر جو بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے انسانیت تک اور پوری انسانیت تک, دنیا کے ایک ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی, یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں. اور ایک ایک بندے تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو وہاں جانے کے لیے یا اس کو یہاں لانے کے لیے یا مختلف لوگوں کو وہاں تک بھجوانے کے لیے پھر وسائل تو چاہیے, پیدل تو نہیں پہنچ سکتے آپ ہر جگہ, اور ہر جگہ صرف آپ کی یہ آواز تو نہیں پہنچ سکتی, اس کے لیے بھی آپ کو مشینیں چاہیے, وسائل چاہیے. اب یہ وسائل کہاں سے آئیں؟ امت میں احساس ہی ختم ہے کہ انہیں اپنے مال کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی لگانا ہے. جاہدو باموالکم وانفسکم, وہ تو سوچ ہی نہیں رہی. ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ کا مال بھی اس مد میں لگایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے, وہ صرف ان کی سرحدوں کی حفاظت کا ہی نہیں, ان کے نظریے کی حفاظت کا بھی ہے. آج کے دور میں صرف جنگوں سے ہی ہم کو خطرہ نہیں, اس سے بڑا خطرہ ہماری نئی نسل کے ذہنوں کی غلامی کا ہے, اور اس ایلین کلچر کو اور ان کے تھاٹس کو اور ان کی فکر کو اور ان کے سسٹم کو قبول کرنے کا اور اس سے مرعوب ہونے کا اور اس سے مغلوب ہونے کا. ہماری نئی نسل جو ہے یا امت مسلمہ جو ہے, وہ اپنے دین سے, اس کتاب سے کم ہی مرعوب ہے. یعنی اچھے بھلے میں نے پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھا ہے اور دین پڑھے ہوئے لوگوں میں بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ قرآن کی آیت کوٹ کرنے سے گھبرائیں گے کہ لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے گھبرائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہر جگہ حدیثیں ہی سناتے رہتے ہیں. یہ خوف ہمارے اپنے اندر ہے نا, ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے چیلنجز اور ایسی رکاوٹیں ہیں, ایسے ریپلشن, نہیں سننا چاہتے لوگ یہ سب. کیوں؟ اللہ کی کتاب اور لوگ سننا نہ چاہیں, اس لیے کہ مروبیت ہے نا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم پہنتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں, جو ہم کھاتے پیتے, جو کچھ, ہر چیز میں ہماری پریفرنس کیا ہے؟ ہر چیز ہمیں اپنوں سے بڑھ کر غیروں کی اچھی لگتی, اگرچہ ہیں اس کی وجوہات کے وہاں کوالٹی ہے, وہاں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. لیکن یہ حالت کیسے بدلے گی؟ جب تک سوچ نہیں بدلے گی کچھ نہیں بدل سکتا. اب اس سوچ کی تبدیلی کے لیے جو بھی ایفرٹ کی جائے گی وہ ایک بہت بڑا جہاد ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت تک میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. قیامت تک میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. امام بخاری, یہ میری تفسیر نہیں, اب امام بخاری انہوں نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے, یہ ابن حجر نے فتح الباری میں, فتح الباری تفسیر ہے بخاری کی, اس میں وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ وہم اہل العلم، وہ کون ہیں جو قیامت تک اس جہاد میں مصروف رہیں گے، یعنی جنگی جہاد تو بعض وقت ہوگا اور بعض وقت منقطع ہو جائے گا، ضرورت کے تحت جنگ ہوگی نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی لیکن ان بٹوین وقفے ہوتے تھے نا، اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی، لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا جو کنٹینیوسلی یہ کام کرتا رہے گا، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ علم والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علم کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے، اور اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، یہ بھی فی سبیل اللہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا آج کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ابن السبیل کون ہوتا ہے؟ راستے کا بیٹا، کیونکہ راہ نوردی کرتا ہے نا مسافر، اس لیے اس کو ابن السبیل کہا گیا۔ اصل میں یہ عربی محاورے کے طور پر استعمال ہوا، عربی میں ابن، اب، اخ، یہ الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن سے انسان کا گہرا تعلق ہو، کیونکہ مسافر کا راستے سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو اپنے شہر، اپنے ٹھکانے، اپنی جگہ سے دور ہو، تو سفر میں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں ضرورت مند نہ ہو، کیونکہ سفر میں بعض اوقات جیب کٹ سکتی ہے، زیادہ راہ ختم ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض حالات اور واقعات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں انسان ایسے مال کا محتاج ہو سکتا ہے، مثلا ایک شخص بہت مالدار، ملینئر، وہ بیٹھتا ہے یہاں سے جہاز پر کسی ملک جانے کے لیے، خدا نخواستہ جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے، سامان اس کا سارا کہیں اور ہے، یا جو کچھ اس کے پاس ہے مال کی شکل میں وہ اس سے لے لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو عام طور پہ تو مار ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر ان کو مارا نہ جائے اور کہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ ویسے تو ملینئر ہے، لیکن اچانک سفر میں ایسی حالت اس پہ آ گئی خدا نخواستہ کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا، اب وہ کہے نہیں میرا سٹیٹس تو فلاں ہے، میں اب زکوٰۃ کیسے لوں؟ تو نہیں، مسافر اگر سفر کے دوران کہیں محتاج ہو جاتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کو قرض مل سکتا ہو تو بہتر کیا ہے کہ وہ قرضہ لے لے، اس وقت زکوٰۃ نہ لے اور واپس آ کر قرضہ اتار دے، لیکن اگر کوئی اس کو قرضہ دینے کو تیار نہ ہو، کیونکہ قرضہ دینے والے کس بات کی شیورٹی چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ واپس ملے، ایسی صورت میں پھر کیا حل ہو؟ اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، ٹھیک ہے آپ اپنا مال ویسے نہیں دے سکتے تو زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ اپنی جان تو بچائے۔ فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے تو آپ کو پتہ چلا کہ کن کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں لوگ، یا ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ابھی تک کن کے بارے میں آپ نے پڑھا؟ جن پہ لگتی۔ اب تھوڑا سا جان لیجئے، اگرچہ آئی نو کہ دس از ایکسٹرا، لیکن صرف اس لیے ایکسٹرا بتا رہی ہوں کہ اس کے بغیر آپ کو پہلی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ نمبر ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے رشتہ داروں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچے تھے، آپ نے فرمایا چھی چھی، تاکہ حسن اس کھجور کو منہ سے نکال پھینکے، پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ لیکن اگر صدقے کی کوئی چیز مستحق کے واسطے سے تھرو مستحق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ام عطیہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے ہاں جا کر پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بکری کا وہ گوشت ہے جو آپ نے نصیبہ کو خیرات دی تھی اور نصیبہ نے تحفے کے طور پر ہمیں بھیج دیا. آپ نے فرمایا لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے پہ پہنچ چکی. یعنی وہی بات جو پہلے میں کر چکی ہوں کہ اگر کسی غریب کو کسی نے صدقہ دیا اور وہ غریب آگے کسی کو اسی کا تحفہ دے دیتا ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گوشت لایا گیا جو بریرہ کو خیرات میں ملا تھا. آپ نے فرمایا بریرہ پر یہ صدقہ تھا اور ہمارے لیے تحفہ ہے. یعنی بریرہ نے لے لیا، اب وہ اس کی مالک ہو گئی. اب بریرہ اپنی مرضی سے کسی کو دیتی ہے تو وہ تحفہ ہوگا. پھر اسی طرح جو شخص تندرست ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو، اس پہ زکات نہیں لگتی. ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقہ طلب کیا. آپ نے فرمایا صدقات کی تقسیم میں اللہ کسی نبی یا کسی دوسرے کی تقسیم پہ راضی نہیں. اس نے خود فیصلہ کیا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا. اس نے خود فیصلہ کیا یعنی اللہ نے زکات کی تقسیم کا خود فیصلہ فرمایا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا. اگر تو بھی ان میں آتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو فقراء اور مساکین میں پھر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جسمانی طور پر بھی کمزور ہوں. اگر کوئی شخص جسمانی طور پر صحت مند ہے اور کما بھی رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں پورا پڑ رہا تو اس صورت میں اس کو مدد دی جا سکتی ہے. لیکن ایک شخص اچھا بھلا صحت مند ہے، بیکار ہے، بے روزگار ہے، کوئی کام نہیں کرتا اور زکات لے کے کھانا چاہتا ہے تو اس کو نہیں دی جائے گی. واضح؟ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے. دو ہٹے کٹے آدمی آئے اور صدقہ کا سوال کیا. آپ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر نظر نیچے کر لی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقہ میں غنی اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا. غنی اور قوی یعنی مالدار ہے تو بھی نہیں لے سکتا، قوی ہے، طاقتور ہے، کام کر سکتا اور نہیں کر رہا تو اس کو بھی نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ وہ کر رہا ہو اور پھر پورا نہ پڑے، وہ مساکین یا فقراء میں سے ہو. مثلا کوئی شخص بیمار ہے، کام کرنے کے قابل نہیں لیکن دیکھنے میں وہ ٹھیک نظر آتا، یہ اسی طرح معذور ہے. یعنی معذوری ایسی ہے کہ جس میں جو بظاہر جسمانی ہینڈی کیپ نہیں لیکن کوئی اور طرح کی معذوری ہے، تو بھی ایسا ہو سکتا. جو افراد کسی کے زیر کفالت ہوں ان کو زکات نہیں دی جا سکتی، مثلا بیوی اور اولاد کو. اسی طرح اگر باپ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی کفالت بیٹے کے ذمہ ہو تو باپ کو بیٹا زکات نہیں دے سکتا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا میں صاحب مال ہوں اور میرا والد محتاج ہے. آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اولاد ہی تمہاری پاکیزہ کمائی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی کمائی سے تم کھا سکتے ہو. یعنی اولاد کی کمائی تو کس کی کمائی ہے؟ والدین کی کمائی ہے، ان کو زکات کیوں دو گے، اصل کمائی دو گے. لیکن عورت اپنے خاوند کو زکات دے سکتی ہے کیونکہ خاوند بیوی کے زیر کفالت نہیں ہوتا. دلیل، سیدہ زینب کہتی ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں کہ وہ آپ کے ہاں آئیں، وہاں ایک اور انصاری عورت کو آپ کے دروازے پہ پایا، وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو میں پوچھنا چاہتی تھی. اتنے میں بلال نکلے. ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں خیرات کر دوں تو یار یہ درست ہوگا؟ ہم نے بلال سے کہا ہمارا نام نہ لینا. بلال نے آپ سے عرض کیا دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. آپ نے پوچھا کون سی عورتیں؟ بلال نے کہا زینب نامی. آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. آپ نے فرمایا ہاں یہ صدقہ درست ہے، اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقے کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی عورتیں کچھ اپنے شوہروں کی نسبت زیادہ مالدار تھیں۔ ایسے رشتہ دار جو آپ کی کفالت میں نہیں، مثلا بہن بھائی ہیں، چچا ماموں ہیں، یا اور دور کے رشتہ دار یا برادری کے لوگ، لیکن مستحق ہیں، تو پہلے ان پر خرچ کیا جائے گا، ان کو دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء میں جو لام ہے کہ فقراء کے لیے ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لام لام تملیق ہے، کہ زکوٰۃ فقیر کی ملکیت میں دینی چاہیے۔ لیکن کچھ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ لام صرف تملیق کے لیے نہیں ہوتا، لام کے تو کئی معنی ہوتے ہیں اور وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور آیت میں صرف لام ہی لام تملیق استعمال نہیں ہوا بلکہ آگے جا کر فی بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین علیہا کے لیے، مؤلفت قلوبہم کے لیے، تو یہاں پر لام کا اثر تو ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ لام تملیق کی وجہ سے آپ ملکیت میں دے رہے تھے کسی کے۔ اگلی جو مد ہے وفرقا بلغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہاں لام نہیں رہا، اس لیے تملیق شرط نہیں رہی، یہ دوسری رائے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقات کیا افراد کو دیے جاتے تھے یا ایک جگہ جمع کیے جاتے تھے؟ بیت المال میں جمع ہوتے تھے نا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے جو عاملین تھے وہ جا کر وصول کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، بیت المال میں جمع کرتے تھے، اس کا حساب کتاب بالکل الگ ہوتا تھا، زکوٰۃ کا الگ ہوتا تھا، خمس غنائم کا الگ ہوتا تھا، اور جو بھی مختلف مددات تھیں الگ الگ ان کا حساب ہوتا تھا۔ خمس معدن، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں کوئی معدنیات نکلتی ہیں یا کوئی خزانہ دفن شدہ نکلتا ہے تو اس کا بھی پانچواں حصہ حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ بہرحال، تو کان سے نکلنے والی چیز جو ہے اس کا پانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، اور اس کو بھی پھر رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہوتا ہے، نظر ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، کئی قسم کی چیزیں، لیکن ان تمام میں فقراء اور مساکین کا حق رکھا گیا۔ سورۃ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کی جب بات ہوئی اور اس میں جو خمس تھا، خمس میں بھی فقراء اور مساکین کا حق رکھا گیا، تو دو باتیں اس سے پتہ چلتی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر مد میں فقراء اور مساکین کو ضرور شامل کیا گیا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر فقراء اور مساکین کی کس قدر اہمیت ہے، کہ ان کو فقیر نہیں رہنے دینا، ہر چیز میں ان کا حصہ۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیت المال میں پھر فقراء اور مساکین کے ہاتھ میں جیسے دیا جاتا، ان کو مالک بنایا جاتا، پھر یہ نہیں تھا کہ وہ ایک امیر نے ایک فقیر کے ہاتھ میں پکڑایا، تملیق کا مطلب یہ نہیں، ایک جگہ پول کیا گیا، سب اکٹھا ہوا، پھر وہاں سے حسب ضرورت مختلف لوگوں کو دیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ اسی میں سے پھر جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اب اس میں بھی یہ نہیں کہ صرف مجاہد کو تنخواہ کے طور پر یا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس میں بھی جو مجموعی اس کی مصلحتیں ہوتی تھیں اس پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ یہاں لام جو تملیق کا ہے اس کی وجہ سے صرف کسی شخص کو ہی مالک بنایا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، یہ ایک رائے تو ہے، لیکن دوسری رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ جس میں اجتماعی مسائلے کے لیے زکوٰۃ کو ایک برادری کی سطح پر یا ایک ادارے کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر اکٹھا کیا جائے، اور وہاں سے پھر سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے، اور فقراء کو بھی صرف کھانے کے لیے کھجور دو کھجور دے کے فارغ نہ کر دیا جائے، بلکہ ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔